بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir. اور سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور لیجئے سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں، اور انداز جہاں پروگرام کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اگر دشمن ایران کے کسی بھی علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ ہم ان کو سخت اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل ہوتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب عہدے پر بحال ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا سرمائی سیشن مقررہ وقت سے 6 دن پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے فائرنگ کر کے ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ اور کشتی کی عالمی یونین نے 65 کلو گرام کیٹیگری میں جوان اور برتر پہلوان کی حیثیت سے 2022 کے اسٹار ریسلر کے ٹائٹل کے لیے ایران کے پہلوان اموزاد کا انتخاب کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اگر دشمن ایران کے کسی بھی علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ ہم ان کو سخت اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر جنرل علی رضا تنگسیری نے خلیج فارس کے دورے کے دوران صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایرانی سرزمین پر کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے اور جارحین سے فیصلہ کن انداز میں نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ IRGC کی بحریہ خلیج فارس کے شمال مغرب میں اروند کنار کے پانیوں میں بحری جہازوں اور افواج کی آپریشنل مشق کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ اگر دشمن ایران کے کسی بھی علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ ہم ان کو سخت اور دندان شکن جواب دیں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل ہوتے ہی وزیر اعلی پنجاب عہدے پر بحال ہو گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی جانب سے بیان حلفی جمع کرانے اور اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر گورنر کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرتے ہوئے انہیں وزیر اعلی پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا۔ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلی کو ڈی نوٹیفائی کے کیے جانے کے خلاف پرویز الہی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے سماعت کی، جس میں دلائل دیتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ آئین کے مطابق وزیر اعلی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ عدم اعتماد کی تحریک ہے، جو آئین کے آرٹیکل 136 کے تحت جمع کرائی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گورنر وزیر اعلی کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 130 کے سب سیکشن 7 کے تحت گورنر وزیر اعلی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر اجلاس سمن کرتا ہے۔ گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کے وکلا کو موکل سے ہدایت لینے کے لیے ایک گھنٹے کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ آپ بیان حلفی دیں کہ اسمبلی بحال ہونے پر کل پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ وزیر اعلی ڈی نوٹیفیکیشن کیس کی سماعت گزشتہ روز دوبارہ شروع ہوئی، جس میں مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی کہ اگر وزارت اعلی پر بحال کیا گیا تو اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا۔ عدالت نے گورنر پنجاب سے بھی اپنا آرڈر واپس لینے کی انڈر ٹیکنگ مانگ لی۔ قبل ازیں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے رکن جسٹس عابد عزیز شیخ نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کے دوران استفسار کیا کہ برطرفی کا نوٹیفیکیشن معطل کریں تو کیا پرویز الہی اسمبلی فوری تحلیل کریں گے۔ قبل ازیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سبتین محمد کی صدارت میں شروع ہوا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے 149 اور اتحادی جماعتوں کے 115 اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران پنجاب کے حکمران اتحاد اور مرکز کی اتحادی جماعتوں کے اراکین کے درمیان نعرے بازی اور ہنگامہ کافی دیر تک جاری رہا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا سرمائی سیشن مقررہ وقت سے 6 دن پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے جمعے کو سرمائی سیشن کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اس سیشن میں لوک سبھا کے 13 اجلاس ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سرمائی سیشن میں لوک سبھا کے کام کاج کی شرح 97% رہی۔ انہوں نے کہا کہ 13 روزہ سرمائی سیشن کے دوران 9 سرکاری بل پیش ہوئے، جن میں سے 7 پاس کیے گئے۔ جمعے کو ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی سرمائی سیشن کے خاتمے اور کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے ایوان کے سرمائی سیشن کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ایوان کے 13 اجلاسوں میں 106 ارکان نے بحث میں حصہ لیا اور وقفہ صفر کے دوران 106 معاملات اٹھائے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ اس سال ہندوستانی پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن کے دوران دونوں ایوانوں میں سرحد پر چین کی دراندازی کا مسئلہ چھایا رہا۔ کانگریس پارٹی سمیت حزب اختلاف کے اراکین نے چین کے ساتھ سرحدی تنازع پر بحث کا مطالبہ کیا اور دونوں ایوانوں میں کارروائی معمول کے مطابق نہیں چلنے دی۔ سمجھا جاتا ہے کہ چین کے ساتھ سرحدی تنازع پر بحث کرانے پر حزب اختلاف کے اصرار اور ہنگامے کے نتیجے میں ہی سرمائی سیشن 6 دن پہلے ختم کیا گیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کو کافی حد تک غیر مسلح کر دیا گیا ہے۔ کریملین ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ مذاکرات کی میز پر جانے سے پہلے یوکرین میں روسی فوجی کارروائیوں کے مقاصد کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے امریکی پالیسی انتہائی اشتعال انگیز ہے۔ روسی ایوان صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ یوکرین کو غیر مسلح کرنے کے ہدف کے حصول میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پیسکوف نے کرملین میں ایک پریس کانفرنس کے دوران گزشتہ روز وضاحت کی کہ ہم نے یوکرین کے بحران کے پرامن حل کے بارے میں زیلنسکی کے بیانات سنے، لیکن وہ موجودہ حقائق کو مد نظر رکھے بغیر دیے گئے ہیں۔ کرملین کے ترجمان نے کہا کہ روس اور امریکہ کے سربراہوں ولادیمیر پوتین اور جو بائیڈن کے درمیان ملاقات کے امکان کے حوالے سے دونوں ممالک میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ صہیونی فوجیوں نے فائرنگ کر کے ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ عرب ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے نعیم محمود نامی فلسطینی نوجوان کو کفر قاسم کے علاقے میں فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس میں نعیم محمود شہید ہو گیا۔ صہیونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسطینی نوجوان صہیونی فوجیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس فلسطینی نوجوان کے اہل خانہ نے صہیونی ذرائع کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے نعیم محمود نامی فلسطینی نوجوان کو بلا سبب بے دردی سے شہید کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے اس فلسطینی نوجوان کے کئی قریبی رشتہ داروں کو بھی گرفتار کر لیا، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ادھر فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک جہاد اسلامی نے غاصبوں کے خلاف عوام کے اتحاد و یکجہتی پر تاکید کی ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے ایک بیان میں مقبوضہ شہر کفر قاسم میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے غاصبوں کے خلاف عوام کے اتحاد و یکجہتی پر زور دیا۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے ایک بیان میں غاصبوں کو نشانہ بنانے کے لیے عوام کے زیادہ سے زیادہ اتحاد و یکجہتی کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے نیتن یاہو اور بن سلمان کے درمیان خفیہ گفتگو کا انکشاف کیا ہے۔ ایک عبرانی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی ولی عہد اور مقبوضہ علاقے میں کابینہ کی تشکیل کے ذمہ دار نیتن یاہو نے ریاض اور تل ابیب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے حوالے سے متعدد بار فون پر ایک دوسرے سے بات چیت کی ہے۔ عبرانی اخبار یدیوت آہرونوت نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ پارلیمانی انتخابات کے بعد سے ریاض اور تل ابیب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بنیامین نیتن یاہو کو مقبوضہ علاقوں میں کابینہ کی تشکیل کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ کشتی کی عالمی یونین نے 65 کلو گرام کیٹیگری میں جوان اور برتر پہلوان کی حیثیت سے 2022 کے اسٹار ریسلر کے ٹائٹل کے لیے ایران کے پہلوان اموزاد کا انتخاب کیا ہے۔ کھیلوں سے متعلق ہمارے خصوصی رپورٹر کے مطابق کشتی کی عالمی یونین نے 2022 کے اسٹار ریسلر کے ٹائٹل کے لیے 5 نامزد امیدواروں میں سے ایران کے فری اسٹائل کشتی میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے معروف پہلوان رحمان اموزاد کا انتخاب کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں افغان عوام کے مسائل و مشکلات کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کے بارے میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں افغانستان کو درپیش چیلنجوں اور اس ملک کے عوام کی مشکلات و مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی تناظر میں گفتگو کریں گے، اور ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی صاحب، اور پاکستان سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا سینئر تجزیہ نگار ناصر شیرازی صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے قمر عباس نقوی سے، جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی شکریہ۔
طالبان انتظامیہ افغان عوام کے مسائل کو حل کرنے میں کتنی سنجیدہ نظر آتی ہے؟
دیکھیں، جب سے طالبان برسر اقتدار آئے ہیں اس کے بعد سے اگر آپ ان کی کارکردگی پر غور کریں تو زیادہ تر یہی چیز نظر آئی کہ انہوں نے کوشش کیا کہ سب سے پہلے یہ کہ بھائی عالمی سطح پر انہیں تسلیم کیا جائے، اور اس کے علاوہ بہرحال جو پابندیاں ہیں اور یہ اس طرح کی جو چیزیں وہ ختم کی جائیں۔ اور سنجیدہ نظر آئے ہیں وہ اپنے جو نظریات ہیں اور اپنی جو ان کی خاص قسم کی جو روش ہے اس پر عمل درآمد میں وہ کافی سنجیدہ نظر آئیں، اور مجھے تو اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ اور خاص طور سے افغان عوام کے مسائل کے حل میں سنجیدگی تو اس طرح کی نظر نہیں آئی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ حکومت عالمی برادری اور خاص طور سے ایران اور پاکستان جیسے اپنے پڑوسی ممالک سے، جو کافی سنجیدہ ہیں اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے افغان عوام کی وجہ سے، وہ افغانستان کے مسائل کے حل میں سنجیدہ، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتی طالبان حکومت، لیکن ایسا کچھ خاص نظر نہیں آیا، بلکہ زیادہ تر یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ جو نظریاتی چیزیں ہیں ان کی انہی پر بہت ہی زیادہ غور کر رہے ہیں طالبان۔
اچھا، سب سے بڑا جو مطالبہ ہے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کا، جن میں پاکستان اور ایران بھی شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ وسیع البنیاد حکومت قائم کرے،
جی،
جس کے بعد عالمی برادری کی جانب سے ان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور جب ان کی حکومت تسلیم کر لی جائے گی تو بہت بڑا مسئلہ، بہت سے مسائل افغان عوام کے خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔
جی،
اس سلسلے میں طالبان انتظامیہ میں کوئی ارادہ آپ کو نظر آتا ہے؟
جی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ جی، اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے۔
جی،
تو اگر افغانستان میں برسر اقتدار طالبان اس سلسلے میں سنجیدہ ہوتے تو اس بنیادی مسئلے کو حل کرتے، اور اس بنیادی مسئلے کا حل بالکل سامنے ہے، یعنی
جی،
دو جو چیزیں ہیں وہ ایک دم واضح ہیں، وسیع بنیاد حکومت کی تشکیل اور جو طالبانی جو نظریہ ہے اس سے ہٹنا ہوگا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالبان نے نہ سیاسی طور پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے میں دلچسپی دکھائی، جو کہ وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل نہ کرنے کا جو موقف ہے اس کا، اس سے بھی پیچھے ہٹنے میں کوئی عملی اقدام نہیں کیا، اور نہ ہی جو نظریاتی اس کا موقف ہے اس سے بھی پیچھے ہٹنے کی کوئی علامت نظر آئی، بلکہ اب تو حالیہ دنوں میں جو فیصلہ کیا گیا ہے طالبات کے سلسلے میں، اور جس طرح سے یونیورسٹی میں داخلے پر پابندی لگائی ہے، تو اس سے تو یہ ساری باتیں جھوٹی نظر آتی ہیں کہ جو خاص طور سے پاکستان جیسے ملکوں نے طالبان کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے جو دلائل پیش کیے تھے کہ صاحب اب وہ 22 سال پہلے والے طالبان نہیں ہیں اور اب بدل چکے ہیں اور اب یہ نئے ہیں اور یہ ہیں وہ، تو ان سب چیزوں کو بھی طالبان نے غلط ہی ثابت کیا، یہ ثابت کر دیا کہ صاحب ہم وہی ہیں جو پہلے تھے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حالات میں جو طالبان کے اقدامات ہیں وہ مزید پیچیدگی پیدا کریں گے، بجائے اس کے کہ عالمی برادری کو کچھ کسی طرح کی یقین دہانی ہو، اعتماد کی بحالی ہو، اس کے علاوہ اس کے بجائے جو طالبان کام کر رہے ہیں وہ تو اعتماد کو اور زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ ناصر شیرازی صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ شیرازی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جناب شیرازی صاحب, دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک طالبان انتظامیہ کو عالمی برادری نے تسلیم نہیں کیا. عالمی برادری تو دور کی بات ہے, اس کے پڑوسیوں نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے, حتیٰ پاکستان نے تسلیم نہیں کیا جس نے طالبان کی پہلی حکومت کو تسلیم کیا تھا. اور ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ طالبان وسیع البنیاد حکومت قائم کر کے عالمی برادری کا اعتماد حاصل کرے. طالبان انتظامیہ وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل سے گریزاں کیوں ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں میرا خیال ہے ان کے ہاں, چونکہ میری ان کے بعض عمائدین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, ان کے ہاں ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ماڈریٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی تو وہ اپنے آپ کو, جو ان کا ایک ورژن ہے اسلامی اسٹیٹ کا, وہ قائم نہیں کر پائیں گے. لہٰذا وہ بنیادی طور پہ جو ہارڈ لائنر ایلیمنٹ ہے وہ اس وقت اسٹیک ہولڈر بن گئے, اور اس کی وجہ سے جو ان کے اوپر ایک دباؤ ہے, بالخصوص ان کے ان وہ جو ایک ینگسٹرز کی ٹیم ہے جن میں زیادہ تر علماء اور اس ٹائپ کے لوگ شامل ہیں, ان کا جو پریشر ہے اس پریشر کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے پہلے باقی دنیا کے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے, ایجوکیشن کے حوالے سے وعدے تھے, وسیع البنیاد حکومت کے حوالے سے وعدے تھے, بارڈر کی جو اس کو سیکیور کرنے کے حوالے سے وعدے تھے, افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے لیے استعمال یعنی نیگیٹولی استعمال نہ ہونے دینے کے حوالے سے جو کمٹمنٹس تھیں, اور اسی طرح ٹی ٹی پی اور دیگر جو ملیٹنٹ سیکشنز تھے ان کو افغانستان کے اندر اکوموڈیٹ نہ کرنے کے حوالے سے جو کمٹمنٹس تھیں وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے. تو اس میں کئی طرح کے پریشرز ہیں, کچھ ریجنل پریشرز ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ان کے اندر ایک خاص جو آپ سمجھیں کہ نسبتاً انتہا پسند گروہ ہے وہ ڈومیننٹ کر رہا ہے ڈیسیژن میکنگ میکنزم کے اندر, اور وہ اپنی طرز کا ایک وہ ورژن کے جو اپنی طرز کا ایک ورژن ہے جو آپ کو سمجھے کہ سابقہ تجربات سے سبق نہ لیتے ہوئے وہ اسی طرح کا ایک ورژن جو ہے وہ دوبارہ وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور شاید اس کو وہ ایک کنسولیڈیٹڈ رول کی گارنٹی سمجھ رہے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ بہت سارے دیگر فیکشنز کو اور زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اسٹیٹ سسٹم کے اندر انکارپوریٹ کریں گے تو ان کا جو کنٹرول ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. یہ بہت بڑی ویکنیس ہے کیونکہ یہ افغانستان کے جو ڈائنامکس ہیں اور افغانستان کی جو ہسٹری ہے اس کے خلاف ہے. افغانستان کے اندر جو ہے وہ ریزسٹنس ہوتی ہے, مزاحمت ہوتی ہے, اس کا ٹائم لگتا ہے لیکن وہ مزاحمت ہوتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جن چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ریجن کے اندر بھی آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور گلوبلی بھی آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ ان کے اپنے مفاد پہ نہیں ہے, افغانستان کے مفاد پہ نہیں ہے اور ریجن کے مفاد کے اندر بھی نہیں ہے, اور اس چیز کو انہیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. اور میرے خیال تھوڑا سا ایکسٹینسو ڈپلومیسی کی بھی ضرورت ہے وہاں پر, جو انفارچونیٹلی عالمی برادری کی طرف سے اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. اور ایک شکوہ ان کا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اشرف غنی کی طرح کی حکومت نہیں ہے جو خالصتاً امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے کام کرے, لیکن اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ہمیں تسلیم نہیں کرتے. تو میرے خیال ایک ٹو وے ٹریفک ہے, کچھ چیزیں انہیں اپنی کریکٹ کرنی پڑیں گی, تبھی جو ہے وہ ریجن اور نیبرنگ کنٹریز جو مطمئن ہوں گے. اگر وہ ان چیزوں کو کریں تو پھر ظاہر ہے باقیوں کو بھی.
ایک سوال یہ ہے کہ اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ افغان عوام کے لیے بہت سی امداد صرف اس لیے نہیں پہنچ پا رہی ہے کہ عالمی برادری کو طالبان گروہ پر اعتماد نہیں ہے. طالبان کا جہاں تک تعلق ہے عالمی برادری کا اعتماد حاصل کرنے اب تو دور کی بات ہے. پاکستان جس نے ان کی بہت زیادہ وکالت کی اور بہت زیادہ کوشش کی, حتیٰ عالمی برادری سے یہ تک مطالبہ کیا کہ طالبان انتظامیہ کی حکومت کو جلد سے جلد قبول کیا جائے, تسلیم کیا جائے تاکہ افغان عوام کے مسائل حل ہوں, لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ طالبان سے خود پاکستان کی سرحدی کشیدگی, بہت سے مسائل میں اختلاف, کئی بار سرحدوں پر جھڑپیں بھی ہوئیں, تو وہ تو اپنے محسن کا اعتماد بھی کھوتے جا رہے ہیں.
جی جی یعنی یہ آپ کی بات درست ہے کیونکہ میں ان کے بہت اندرونی حلقوں کے اندر بھی اس وقت یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے کیونکہ پاکستان بارڈر فینسنگ کے مسئلے کے اوپر بھی راضی نہیں ہے اور اسی طریقے سے چونکہ وہ توڑ دی گئی ہے بہت ساری جگہوں پہ, اسی طرح ابھی جو انہوں نے وہاں پہ میپ لگایا ہے کابل کے اندر گرینڈ افغانستان کا, اس کے اوپر بھی پاکستان میں ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اور پاکستان اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آپ سمجھے ذرا اٹک تک کے ایریے کو پاکستان کا انکلوڈ کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ مزید دیکھیں تو ٹی ٹی پی کی بہت ساری کاروائیاں اور بلوچستان پاکستانی کے اندر جو کاروائیاں ہیں وہ افغانستانی سوائل سے ہوئی ہیں, تو پاکستان کے اندر بھی ریزنٹمنٹ ہے. اسی طرح جو مہاجرین کا مسئلہ ہے ایران کی طرف بھی, اگر وہاں سٹیبلٹی ہو اور اکنامک ایکٹیویٹیز ہو تو ظاہر ہے وہ پریشر پاکستان اور ایران دونوں کے اوپر نہیں ہوگا. اور اس وقت جو وہاں عوامی سچویشن ہے, اگر آپ رینکس کو نکال دیں ٹی ٹی پی طالبان کے اپنے رینکس کو, تو عوامی سچویشن یہ ہے کہ بزنس وہاں نہیں ہے, اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہے وہاں, کوئی ڈیولپمنٹ اس وقت نہیں ہو رہی. یہ اس کا امپیکٹ آئے گا, مثلاً فرض کریں کہ چند ماہ کے اندر اندر اس کا ایسا امپیکٹ آئے گا کہ اس کو پھر سنبھالنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ٹائم ہے کہ یہ عالمی برادری کے ساتھ اور بالخصوص ریجنل کنٹریز کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات کے ذریعے سے خود کو ایک ماڈریٹ, معتدل اور وسیع البنیاد حکومت کے طور پر خود کو ایکسیپٹ کروائیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بہرحال افغان عوام کے جو مشکلات و مسائل ہیں ان کے لیے مغربی ممالک کے ساتھ ہی بہت حد تک اقوام متحدہ بھی ذمہ دار ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ دیں.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول, وہ جو عرش حق کے قریب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے دو جہاں میں تیرے سوا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح सुबह उम्मीद।
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو، اس لیے کہ تمہارا ہر بوسہ تمہارے لیے بہشت کے ایک درجے کو بڑھا دے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، انسان محبت اور توجہ کا بھوکا ہوتا ہے۔ محبت اور توجہ دلوں کو حیات بخشتی ہے۔ جو انسان خود کو پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسے پسند کریں۔ محبت و چاہت انسان کو شادمان اور خوشحال کرتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو استاد و شاگرد دونوں کے دلوں پر مساوی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی کو نہ چاہتا ہو، پسند نہ کرتا ہو، تو وہ اس کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ تربیت اولاد میں محبت کا کردار بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ محبت استاد و شاگرد کے درمیان ارتباط برقرار کرنے میں نہایت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ بہترین رابطہ وہ ہے جس کی اساس اور بنیاد محبت پر ہو، اس لیے کہ یہ ایک فطری اور طبیعی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام راستے جن کی بنیاد زور، زبردستی اور بناوٹ وغیرہ پر ہوتی ہے، وہ سب غیر طبیعی اور غیر مفید رابطے ہیں۔ بچوں کی اہم ترین فطری اور روانی ضرورت محبت، التفات اور توجہ حاصل کرنا ہے، اور چونکہ والدین بچوں کے سب سے پہلے سرپرست اور مربی ہیں، لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی اس فطری ضرورت پر خاص توجہ مبذول کریں، اور انہیں باخبر رہنا چاہیے کہ یہی وہ ضرورت ہے جو ان کی تربیت کی اساس اور بنیاد کو تشکیل دیتی ہے۔ لہذا اس ضرورت کا پورا ہونا ان کے لیے روانی اور فطری سلامتی، اعتماد نفس اور والدین پر اعتبار کا سبب اور ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی سلامتی کا بھی باعث ہے۔ لہذا والدین تربیت کی بنیاد مہر و محبت پر رکھیں، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ ارتباط جو بچوں کے رشد و کمال کا سبب بن سکتا ہے، برقرار نہیں ہو سکے گا اور صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی۔ جبکہ اگر والدین کا سلوک تندی اور سختی بھرا ہوگا تو وہ بچے کی روحی اور روانی ریخت و شکست کا سبب ہو جائے گا اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا۔ محبت لوگوں میں میل ملاپ اور یکجہتی کا سبب ہے۔ اگر محبت کا جذبہ نہ ہوتا تو لوگوں میں انس و محبت نہ ہوتی۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ ہوتا اور ایثار و قربانی جیسے لفظوں کا وجود نہ ہوتا۔ محبت ہی ایسی شے ہے جو جسم و روح کی سلامتی کے ساتھ ساتھ انسان کی اخلاقی برائیوں اور کمزوریوں کی اصلاح اور بہبود و روابط کا ذریعہ بنتی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنی محبت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے، اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، انسانوں سے رابطے کی زبان، خاص طور پر بچوں سے رابطے کی زبان محبت ہونی چاہیے۔ غصہ و تندی اور سختی سے کسی کی تربیت نہیں کی جا سکتی۔ تربیت میں محبت کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ محبت اطاعت سکھاتی ہے اور محبت کرنے والے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ محبت و اطاعت میں معیت کا رابطہ پایا جاتا ہے۔ محبت کے ظہور کے ساتھ اطاعت و ہمراہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کے دل میں والدین کی محبت بیٹھ گئی تو بچہ ان کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا، اور اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی وہ ان سے نافرمانی نہیں کرے گا۔ محبت بچوں کی ذہنی نشوونما اور روحی تعادل کے مہم اسباب میں سے ہیں۔ ان کی ذاتی خوبیاں اور سلوک کافی حد تک محبت کی مرہون منت ہیں جو انہیں اس تربیت کے دوران ملی ہے۔ گھر کی محبت بھری فضا اور محبت سے مملو ماحول بچوں میں نرم جذبات اور فضائل و کمالات کے رشد کا سبب ہے۔ جو بچے محبت بھرے ماحول میں تربیت پاتے ہیں وہ کمال تک پہنچتے ہیں اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور سماج و معاشرے میں بہتر انسانی اقدار کے حامل ہوتے ہیں۔ مہر و محبت ہی ہے جو زندگی کو پرلطف اور بامانہ بناتی ہے اور بچوں کی استعداد کے شگوفہ ہونے اور ظہور کا سبب بنتی ہیں، جو اس میں سعی و کوشش اور تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر ممبئی سے اختر وسی صاحب لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے پروگرام ویب سائٹ پر انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، پروگرام سارے اچھے جا رہے ہیں، سننے میں مزہ آتا ہے۔ ریڈیو تہران کی خبریں اور تبصرے اپنی مثال آپ ہیں، جو دیگر کسی بھی ریڈیو یا میڈیا ذرائع سے اتنی تفصیل سے سننے اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ دیگر پروگرام بھی نہایت سلیقے کے ساتھ ترتیب دیے جاتے ہیں۔ پروگرام یادوں کے جھروکے بہت اچھا اور معلوماتی پروگرام ہے جو ہمیں ماضی میں لے جاتا ہے۔ پروگرام بزم دوستاں میرا فیوریٹ پروگرام ہے، جس میں آپ نہایت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے خطوط کے جوابات دیتے ہیں۔ اور سامعین محترم، اختر وسی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک دن ہارون الرشید کے دربار میں اشرف و بزرگان موجود تھے۔ ایک دن ہارون الرشید کے دربار میں اشراف و بزرگان موجود تھے کہ گفتگو کے دوران بہلول اور ان کی دیوانگی کا تذکرہ ہوا اور کھانے کے وقت شاہی دسترخوان بچھایا گیا۔ کھانے کی بہترین ڈش ہارون کے سامنے رکھی گئی۔ ہارون نے بہلول سے اپنی الفت و محبت کے اظہار کے لیے یہ ڈش ایک غلام کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے لے جا کر بہلول کو دے دو۔ غلام کھانا لے کر بہلول کی تلاش میں نکل پڑا اور انہیں ایک بیابان میں ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں پایا، جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے کچھ دوری ہی پر کچھ کتے ایک گدھے کی لاش کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ غلام نے بہلول کو کھانا دیتے ہوئے فرمایا غلام نے بہلول کو کھانا دیتے ہوئے کہا، یہ مخصوص کھانا ہے جسے خلیفہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ بہلول نے کھانا قبول نہیں کیا اور غلام سے کہا، یہ کھانا ان کتوں کے سامنے ڈال دو تاکہ وہ کھا جائیں۔ غلام بہت سخت ناراض ہوا اور کہا، تمہارا یہ کام خلیفہ کی توہین ہے، یہ خلیفہ کا مخصوص کھانا تھا اور انہوں نے تمہارے احترام میں یہ تمہارے پاس بھیجا تھا اور تم اس طرح سے ان کی بے احترامی کر رہے ہو۔ بہلول نے جواب دیا، آہستہ بولو، کیونکہ اگر ان کتوں نے بھی تمہاری بات کو سن لیا کہ یہ خلیفہ کا کھانا ہے تو وہ بھی اسے کبھی نہیں کھائیں گے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 دئی، 29 جمادی الاول اور 24 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس جمادی الاول سن 305 ہجری قمری کو امام زمانہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دوسرے خاص نائب محمد ابن عثمان ابن سعید عمری نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنے والد گرامی اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اول خاص نائب عثمان ابن سعید کی وفات کے بعد سن 1265 ہجری قمری میں یہ مقام حاصل کیا تھا۔ محمد بن عثمان اپنے والد گرامی کی طرح اہل بیت علیہم السلام کے قابل اعتماد شخص تھے اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی 40 سالہ نیابت کے دوران عباسیوں کی سختیوں کے باوجود اپنا فریضہ بخوبی انجام دیا اور امام علیہ السلام کے پیغامات کو عوام تک بنحو احسن پہنچایا۔ قابل ذکر ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے سن 260 ہجری قمری میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 329 ہجری قمری تک اپنی غیبت صغرا کے دوران یکے بعد دیگرے 4 نائبین مقرر فرمائے تھے، لیکن 329 ہجری قمری سے شروع ہونے والی غیبت کبرا کے دور میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا کوئی خاص نائب نہیں ہے۔ چوبیس دسمبر سن 1807 عیسوی کو فرانسیسی سیاستدان جنرل گارڈین فنکنشٹائن معاہدے کے بعد ایران آئے۔ یہ معاہدہ فرانس کے شہنشاہ نپولین بوناپارٹ اور فتح علی شاہ قاجار کے درمیان ہوا تھا، اور اس معاہدے کی روح سے جنرل گارڈین کو ایرانی افواج کو ایک مکمل فوج کے انداز میں تربیت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس طرح فرانس نے روسی افواج کو جارجیا سے باہر نکالنے اور اسلحہ، توپ خانے اور فوجی انجینئرنگ کو ایران بھیجنے کی ذمہ داری لی۔ اسی کے ساتھ ایران نے برطانیہ سے اپنے روابط منقطع کر لیے، اور ایران فرانس کے ہندوستان پر حملہ کرنے کی صورت میں فرانس کا ساتھ دینے کا پابند ہوا۔ لیکن 1807 میں زار روس اور نپولین میں معاہدہ ہونے اور برطانیہ کے خلاف ان کے اتحاد نے فنکنشٹائن معاہدے کو پس پشت ڈال دیا۔ اس طرح ایران روسی جارحیت کے مقابلے میں اکیلا رہ کر سامراجی مقاصد کی بھینٹ چڑھ گیا۔ چوبیس دسمبر سن 1810 عیسوی کو معروف برطانوی فلسفی اور ماہر کیمیا و طبعیات ہینری کیونڈش کا 79 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے برطانیہ میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ ہینری کیونڈش نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ہائیڈروجن گیس میں اوپر اٹھنے کی صلاحیت ہے، اور ثابت کیا کہ ہائیڈروجن گیس عام ہوا سے ہلکی ہوتی ہے۔ چوبیس دسمبر سن 1870 عیسوی کو سر سید احمد خان نے اپنے مشہور جریدے تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ اس کے دو نام تھے، اردو میں تہذیب الاخلاق اور انگریزی میں دی محمدن سوشل ریفارمر، مگر پورا جریدہ اردو میں ہی ہوتا تھا۔ یہ جریدہ 8 یا 12 صفحات پر مشتمل ہوتا تھا، ہر صفحے پر 2 کالم ہوتے تھے، اور پورا اخبار اعلیٰ درجے کے موٹے کاغذ پر چھپتا تھا۔ تہذیب الاخلاق کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور دسمبر 1870 سے اکتوبر 1875 تک، دوسرا مئی 1879 سے 2 برس 5 ماہ تک، اور تیسرا 1894 سے 3 برس تک۔ مجموعی طور پر یہ جریدہ 6 سال 7 ماہ تک جاری رہا۔ اس کے مضمون نگاروں میں خود سر سید کے علاوہ محسن الملک، وقار الملک، مولوی چراغ علی اور سید محمود کے نام نمایاں ہیں۔ انتیس جمادی الاول سن 1279 ہجری قمری کو عرب شاعر و ادیب عبدالباقی بن سلیمان فاروقی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے جوانی میں ہی خوبصورت شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ وہ محب اہل بیت تھے اور ان کی یہ محبت ان کے اشعار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ عبدالباقی نے اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جن میں الباقیات الصالحات کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چوبیس دسمبر سن 1951 عیسوی کو اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہونے کے بعد لیبیا کو آزادی ملی، اور لیبیا کے آئینی فیڈریشن کے بادشاہ کی حیثیت سے محمد ادریس المہدی کو منتخب کیا گیا۔ ماضی میں یہ ملک طرابلس کے نام سے مشہور تھا اور ایک عرصے تک اغیار کے زیر تسلط رہا۔ 16ویں صدی عیسوی میں لیبیا پر عثمانی فوج کا قبضہ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے شروع میں لیبیا پر اٹلی کا قبضہ ہوا، اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر برطانیہ اور فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بالآخر 1951 میں لیبیا کو آزادی ملی۔ 1969 میں کرنل معمر قذافی کی سربراہی میں نوجوان افسروں کے ایک گروپ نے بغاوت کر کے ادریس کی شاہی حکومت کا تختہ الٹ دیا، لیکن سن 2011 میں لیبیا کے عوام نے، جو قذافی کی برسوں کی ڈکٹیٹرشپ سے تنگ آ چکے تھے، عرب انقلابوں سے متاثر ہو کر قذافی کے خلاف قیام کیا۔ عوام اور فوج کے درمیان وسیع جھڑپوں کے بعد بالآخر اسی سال اگست کے مہینے میں عوام نے دارالحکومت طرابلس پر قبضہ کر لیا اور قذافی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین، و احمده فوق حمد الحامدی، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک، لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک، اسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک، و ان توزعنی من شکر نعماک ما تبلغ بی غایت رضاک، و وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم
Thank you.